السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى وشاورهم في الأمر. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته إن المستشار مؤتمن، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے، آج کے اکثر نوجوان حیران و پریشان، اسباب اور علاج. آج کے اس تمدن کے زمانے میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ عجیب کشمکش میں ہے. اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں کوئی کمی نہیں ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے والے ضرور ہیں. نظریاتی تعلق سے پیچھے نہیں ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، تو بہت سارے جوان حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. دو بڑی مثالیں دے لیں. شادی کے معاملے میں اکثر جوان پریشان ہیں، والدین کے مشورے پہ عمل کرتے نہیں، اپنی مرضی چلتی نہیں، جو وہ چاہتے ہیں، خود تذبذب کا شکار ہے، آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہوگا، غلط ہوگا، کہاں تک جائے گا، کسی بزرگ کی سنتے نہیں، کسی سے مشورہ لیتے نہیں، اپنے دوستوں سے جو ان جیسے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، خود زبزبے کا شکار ہے، کہیں پر پہنچتے نہیں، پریشانی اور مزید بڑھ جاتی ہے. تعلیم کے تعلق سے 12ویں کلاس تک تو معاملہ چلتا رہتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد جب کالج کی بات آتی ہے، بہت سارے نئی نئی چیزیں آئی ہیں، بہت سارے سائنس کے نئے دروازے کھلے ہیں. بعض لوگ بچپن سے ایک سوچ رکھ لیتے ہیں کہ میں نے صرف یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. بچپن سے والدین بھی یہی کہتے ہیں تو وہی سنتا آتا ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی سوچ ہے، میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. پھر انٹری ٹیسٹ کی بات آتی ہے، کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان کے سامنے پورا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہر طرف سے تاریکیاں چھا جاتی ہیں اور ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. یا دوسری طرف شروع سے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، بس پڑھنا ہے جیسے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، پاس ہونا جیسے دوسرے پاس ہو رہے ہیں، ڈگری حاصل کرے جیسے کہ دوسروں پاس ڈگری ہے. جب کالج کی بات آتی ہے، کالج کا وقت آتا ہے، اب کون سی ڈگری لینی ہے، کیا پڑھنا ہے، کوئی پتہ نہیں. یہ پڑھتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کو جاب نہیں ملی، اس کو جاب نہیں ملی، اس کے پاس ڈگری ہے، فلاں کے پاس ڈگری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. پھر میرا سبب وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، والدین پر بوجھ اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آج کے نوجوان کی پریشانی جو ہے وہ ان کے والدین کی پریشانی بن جاتی ہے. جو اپنا مستقبل اپنے بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کہ اب اس بڑھاپے کا سہارا ہمارے یہ جوان ہے، ہماری اولاد ہے. وجہ کیا ہے؟ اگرچہ جب سائنس کے نئے دروازے کھلے ہیں تو زیادہ آسانی ہونی چاہیے، اور سلیکشن میں ایک دیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک دو مہینے یہاں پڑھا، آدھا سیمسٹر یہاں پہ پڑھا، ایک سیمسٹر وہاں پہ پڑھا، اس کو چھوڑا، اس کو چھوڑا، کہیں پہ کچھ ہاتھ نہیں آیا، مزید پریشانی بڑھ گئی ہے. تو اس طریقے سے آپ اس ترازو پہ تول سکتے ہیں جو باقی اور دیگر پریشانیاں ہیں. اسباب جو ہم سے بہتر یہ خود جانتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سبب ہے وقت کو ضائع کرنا. وقت ان کے پاس ہے نہیں، سوشل میڈیا پہ سارا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی بیچار نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور عین وقت میں جب ضرورت پڑتی ہے کوئی فیصلہ کرنے کی کر نہیں پاتے، کوئی پتہ نہیں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کا وقت گزرتے سوشل میڈیا میں ضائع ہو جاتا ہے. واٹس ایپ پہ بیٹھیں گے تو ایک گھنٹہ کم سے کم، یوٹیوب کھولیں گے ڈیڑھ گھنٹہ، فیس بک کھولیں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، بس بٹن دبانے کلک کرنے کی دیر ہے اور پھر دیر ہی لگ جاتی ہے واپس پلٹنے میں، اپنی زندگی ریئل لائف میں آنے میں، خیالوں میں بھٹک جاتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں. وقت کو ضائع نہ کریں. سب سے قیمتی چیز اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ وقت ہے، اور عجیب سے قیمتی چیزیں ہاتھ سے نکل گئے تو واپس نہیں آتی. دنیا کی جو بھی خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس آ سکتا ہے، امید ہوتی ہے واپس آنے کی. وقت ایسی بلا ہے، ایک دفعہ ہاتھ سے چلی جائے واپس نہیں آتی. دوسری بات، دوسرے نمبر پہ، والدین سے اور بزرگوں سے دوری ہے. ایک عجیب سی درار اور دیوار کھڑی ہو گئی ہے بچوں کے اور والدین کے بیچ میں. وقت تو پہلے نہیں ہے، نہ والدین کے پاس وقت رہا ہے سوشل میڈیا جو تباہی مچائی ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ جو اسمارٹ فونز ہیں، عجیب سے اسمارٹ فونز اور ڈیوائسز ہیں یہ، کہ انہوں نے ہم سے سب سے قیمتی چیزیں ہم سے چھین لی ہیں، جن میں وقت سب سے اہم چیز ہے. اور یہ خلا پیدا ہو گئی ہے والدین کے اولاد کے بیچ میں. والدین کے پاس وقت نہیں اولاد کی صحیح توجیہ، صحیح تربیت کرنے کے لیے، اور اولاد کے پاس وقت نہیں کہ اپنی والدین سے کچھ مشورہ کرے. والدین دیکھتے ہیں دور سے، بچے اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رزلٹ آ رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، کافی ہے ان کے لیے بس. اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کافی ہے، ہمیں خرچ مل رہا ہے، جیب ہماری گرم ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، چھت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، والدین سر پہ ہیں، ہمارے لیے کافی ہے. وقت گزرتے پتہ نہیں چلا، زندگی کے 12 سال گزر گئے، پریکٹیکل کرنے کا وقت آیا ہے، اب پریشانی ہی پریشانی ہے. یہ خلا، یہ دیوار گرائیں اور والدین کا جو حق ہے ان کو دیں. اور والدین سے میں گزارش کرتا ہوں جو بچوں کے حق ہے ان کو دیں. تھوڑا سا ایک گھنٹے کے لیے دیکھ لیں، کر کے دیکھ لیں، کرنے کی بات ہے، صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں. ڈیلی رات کے کھانے کے بعد ایک گھنٹے کے لیے آپ سب مل کے یہ وعدہ کر لیں کہ اسمارٹ فون کو یا ڈیوائس کو ہاتھ نہیں لگانا. فیملی گیدرنگ ہے، فیملی میٹنگ ہے، ہم بیٹھیں گے اور آپس میں گپ شپ کریں گے، بات کریں گے، جو پچھلے زمانے میں ہوا کرتا تھا شاید وہ وقت دوبارہ سے واپس آ جائے. اب تو کھانے کے ٹیبل پہ بھی یہی ہاتھ میں ہوتا ہے، لگے رہتے ہیں، کہیں میسج نہ ہو یوں لگے، ایک ہاتھ میں چمچ ہوتا ہے، ڈوالا منہ میں ہوتا ہے، دوسرے میں لگے ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو والدین کو چاہیے یہ اسمارٹ فون یا ڈیوائس ہاتھ میں دینے سے پہلے بچوں کو سمجھا دیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. ہم سمجھا اسے نہیں سکتے، ہم خود غلط استعمال کرتے ہیں، پھر سمجھا بھی نہیں پاتے، یا ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ سمجھانا بھی چاہیے. کہ تحفہ تو ہم دیتے، بچہ پاس ہو گیا جی، بڑے نمبر ہیں، ہم سب سے پہلے جو ذہن میں آتی ہے بچوں کو کیا دیتے ہیں. اب تو عجب بات ہے کہ کلاس 6 کلاس 5 کے بچوں میں یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے. میں بات کروں 12ویں کلاس کی بات کر رہا ہوں یا کالج کی بات کر رہا ہوں، میں نے سنا اللہ علیہ کہ اب تو کلاس 5 کلاس 6 کے بچے جب پاس ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو دی جاتی ہیں. کیا دیکھیں گے وہ؟ مجھے بتائیں، اسمارٹ فون میں کیا دیکھیں گے وہ؟ یوٹیوب کھولیں گے کیا نظر آئے گا، فیس بک کھولیں گے کیا، بلکہ اپنے بعض تو فیس بک اکاؤنٹ بنے ہیں بچوں کے، اللہ سے ڈرے کیا ہو رہا ہے؟ واللہ ہمیں شرم آتی بعض اوقات اس چیز دیکھنے کو، اگرچہ مجھے نہیں پتا فیس بک میں نے سنتے ہوئے بعض ساتھی دکھا دے تو مجھے، آپ رول کرتے جاتے آپ کو جو جو اس میں جس کو آپ نے پتہ نہیں ایڈ کیا یا شامل کیا ہے وہ جو بھیجنا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ اس کو، کیسے ہوتا نا، آپ کو بھی نہیں پتا میری طرح، اچھی بات ہے الغرض، تو یہ دراڑ ختم کرے والدین اور جو بچوں کے بیچ میں ہے، سبب ہے علاج بعد میں بتانا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ دراڑیں ہم نے قائم کیے ہم نے گرانی ہے پیار سے محبت سے سمجھانے سے، پہلے خود سمجھیں پھر بچوں کو بھی سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب ذمہ دار ہیں، اللہ کی قسم ہم سب ذمہ دار ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریوں میں سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بھی ایک ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، بیوی کی ہم نے تربیت کرنی ہے، بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے، اور جواب دہ بھی ہم ہیں اپنے رب کے سامنے، ہمارے پیسوں سے یہ اسمارٹ فونز اور یہ ڈیوائسز بچوں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں، ہم کماتے ان کو دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو غلط وہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ یہ نہ کہنا میں نے تو دے دیا میں اس بری نہیں ہوں، کیونکہ آپ اس جرم میں شریک ہے برابر کے جو وہ جرم کر رہے ہیں، ہاں آپ توجیہ کرتے، آپ تربیت کرتے، اللہ سے ڈراتے، اللہ کا ڈر دل میں ان کو بھو دیتے، اور پھر آپ ان کے ہاتھ میں ایسی چیز دیتے، تب تو کچھ بات تھی الغرض، تیسری وجہ اہل علم سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، جو اس دنیا میں صحیح رہنما ہے اور رہنمائی کرنے والے ہیں اہل حق علماء سے دوری ہے، علماء کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کہتے ہیں مولوی کیا جانتے ہیں، یہ تو بس فتنے چاہتے ہیں، فتنوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیا سکھائیں گے، ان کے اپنے تفرقے ختم نہیں ہوتے، اپنے اختلافات ختم نہیں ہوتے، یہ ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں رہ گئی بات، علماء بھی معصوم نہیں ہوتے، وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، کچھ غلطی ان سے اگر ہو گئی ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ اہل علم ہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی گندگی چھپانے کے لیے، اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ سارے تہمت علماء پہ دوسروں پہ لگا دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ غلط ہیں، میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ غلط ہیں، ان میں اختلاف ہے تو میں اپنے آپ کو نہ سدھاروں، سبحان اللہ، علماء کے اختلافات رہیں گے، آپ یہ دیکھیں اہل حق میں اہل حق کون ہیں، کون صحیح راستے پہ، کون منج سلف پر قائم ہے، کون صحیح تربیت کرنے والا ہے، کون صحیح نصیحت کرنے والا ہے، اور کسی سے مخفی نہیں ہے، جیسے کہ آپ میڈیکلی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، مشورہ آپ کسی انجینئر سے نہیں لیتے، آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں، اور ڈاکٹر جب اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں آپ اس کی بات سنتے ہیں جو اقرب الی الصواب ہوتا ہے، جو حق کے قریب ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اسپیشلسٹ ہے، اس کا مشورہ صحیح ہے، آپ اس سے مشورہ جا کے لیتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اور رہی کے بعد جو اہل بدعت ہے جو ویسے ہی صرف اختلاف کے لیے اختلاف کرتے ہیں، تفرقہ پیدا کرتے ہیں، تو ان کی بات ہم نہیں کر رہے، ان کو تو چھوڑیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان سے مشورہ لیا جائے یا ان کی بات مانی جائے، لیکن جو اہل حق ہیں اہل علم ہیں ان کے مشورے ان کے ساتھ جڑیں، اور اپنے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے، اور یہ چوتھے نمبر پہ بات ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے کیونکہ علم نہیں ہے، علماء سے منقطع ہے، اہل علم سے منقطع ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے کوئی کچھ بھی کرتے، کچھ بھی دیکھتے، کچھ بھی سنتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، ہاتھ بھی مرضی سے اٹھتے ہیں، پاؤں مرضی سے چلتے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی حدود سے ناواقف ہیں، دنیاوی علم میں شاید کمی نہیں ہے لیکن دینی علم میں بہت کمی ہے، کہیں پر دور سے کچھ نظر آتا ہے، نماز کا پتہ نہیں، روزے کبھی رکھ لی کبھی نہیں رکھے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے کیونکہ علم سے دوری ہے، اور ایک بہانہ ہوتا ہے بھائی دنیاوی علم سے جان چھوٹے گی تو دینی علم حاصل کریں گے، سبحان اللہ، پھر تو جان کبھی نہیں چھوٹے گی آپ کی, کیونکہ زندگی میں کے لیے تو آپ نے علم ترقی کر رہی ہے دنیاوی علم میں, لیکن دنیاوی علم کا فائدہ کیا ہے اگر اس کی حد دینی علم نہ لگائے. اس لیے ہم پھر روتے ہیں, کرپشن بہت زیادہ ہے, ڈاکٹر کرپشن کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, انجینئر جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں, کام ٹھیک سے نہیں کرتے, فلان کرپشن کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اساس غلط ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. دنیاوی علم تو ہے لیکن دین کے علم کے قریب تک بھی نہیں گئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں اس لیے کہ والدین پڑھتے, جیسے وہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, نہیں ایسے نہیں چلے گئے. نماز پڑھیں, نبوی نماز پڑھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کیا جانتے ہیں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ بعض اوقات ساتھی کہتے ہیں ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ دنیا کی ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی غیبت کرتا ہے, کوئی چغل خوری کرتا ہے, کوئی حکومت کی بات کرتا ہے, کوئی حکمران کی بات کرتا ہے, کوئی اس کو گراتا ہے, کوئی اس کی خلاف بات کرتا ہے, تو بہتر طریقہ کیا ہے ان سے نمٹنے کا؟ آسان سی بات ہے, آپ وہاں پہ جا کے ایک بات چھیڑ دیں, دیکھیں لوگوں میں خیر موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, وہ اپنی ایک برائیاں چھوڑ دیں گے. مثال طہارت کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, لیکن بشرط یہ کہ ہم بات کریں دلیل کی روشنی میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیسے کیا کرتے تھے, وضو کیسے کیا کرتے تھے, غسل کیسے کیا کرتے تھے, نماز نبوی کیا ہوتی ہے, نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. آپ جب شروع کریں نماز کو اور آپ شروع کرتے ہیں تکبیرۃ تحریمہ سے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. میں رفع دین کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے, حوالہ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اللہ اکبر کے تکبیر کہتے تھے, پھر رکوع میں سبحان رب العظیم کہتے تھے, دلیل ہونی چاہیے. مسئلہ یہ کہ ہمیں خود دلیل کا پتہ نہیں ہوتا, اکثر اوقات وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ ان مجالس کو, ہاں کوئی ہٹ دھرمے کا شکار ہو, اندھی تقلید میں ڈوبا ہو, کتنا چاہتا تو آپ چھوڑ دیں اسے مجلس, اور اکثر مجالس میں ایسے ہوتا نہیں ہے. عام لوگوں میں خیر موجود ہے, وہ اپنے اس وقت کو ضائع اس لیے کرتے ہیں غیبت اور چغل خوری میں, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, مشغلہ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا, ہم بھی اسے خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں, چغل خوری میں اور غیبت میں اگر آپ خاموشی سے سن رہے ہیں آپ اس جرم میں شریک ہیں. یاد اٹھ کے چلے جائیں یا ان کو روک سکتے ہیں, علم کی روشنی میں نصیحت کریں. پانچویں نمبر پہ, بعض جوانوں میں عجیب سی ہٹ درمی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, والدین سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں علم کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں علماء کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں. کچھ کام کرتے ہیں, کہیں سے وہ کام ٹھیک ہو جائے, دیکھے میں نے فلان کام کیا تھا, کیسا تھا, میں نے کیا تھا, کسی پوچھا بھی نہیں تھا, کیونکہ میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے. ایسے لوگ جب ٹھوکر کھاتے بہت بڑی ٹھوکر کھاتے, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. گھمنڈ اور تکبر اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے, اور یہ ہرگز نہ کہنا میں نے کیا ہے, اپنے الفاظ اچھی طریقے سے تول کے بولو. اس معاملے میں یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کیا ہے, اس رب کا کرم تھا میرے اوپر, اسی کا فضل تھا, احسان تھے میرے اوپر, اس نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نے وہ کام اچھا کیا تھا. احسان اللہ تعالیٰ کا ہے, آپ کے پاس جو بھی صلاحیت اس رب کی دین ہے, ہم تو کنگال ہیں, ہم تو ہمارے پاس کیا ہے, مسکین ہیں, فقیر ہیں, حقیر ہیں, ہمارے پاس کیا ہے بتائیں مجھے. لیکن اس رب کا کرم ہے, اسی کا احسان ہے, اگر اچھا بولتے ہیں تو اسی کے فضل ہے, اسی کا کرم ہے, اگر اچھا کرتے ہیں تو اسی کا کرم ہے, اسی کی توفیق سے ہے. اور قارون نے بھی, بلکہ قارون نے کہا تھا اتیت علی علم عندی, کیا سمجھ جو مال و دولت اور یہ خزانے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ میرے ہیں, میری کمائی ہے, میں نے کیا ہے, میرا علم ہے, میری محنت ہے. مارا گیا زمین میں, ایسے اس کو خسف کیا گیا, دھسا گیا, اور اس کا خزانہ کہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تکبر, یہاں تک کہ بعض جوان جو ہیں اپنے والدین سے جب بات کرتے ہیں جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی آقا جو ہے اپنے غلام سے بات کر رہا ہو. کیوں؟ وہ سمجھتے ہی تو ہیں جاہل, ان کو کیا پتہ ہے. اس لیے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ان کا سارا احسان بھول جاتے ہیں, والدین کا جو احسان ہے, جو تن پہ لباس ہے وہ بھی باپ کا دیا ہوا ہے. یہ جو علم حاصل کیا ہے, جو بھی ترقی کی ہے, کہاں سے ہے؟ اللہ کے فضل و کرم کے بعد والدین کی محنت تو ہے اور کیا ہے. تو والدین کا احسان کبھی نہ بھولے. الغرض یہ تکبر, یہ گھمنڈ آپ کو لے ڈوبے گا کبھی, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسی بات ہرگز نہ کہیں. چھٹے نمبر پہ ان اسباب میں سے سبب ہے مشورہ نہیں لیتے, اور مشورہ کی بہت اہمیت ہے شرعاً جو ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا وشاورہم فی الامر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کریں. فی الامر ہے, عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے, وحی سے تائید ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, عقل کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے ان جیسے کوئی نہیں ہے, سب سے عظیم انسان علی الاطلاق, سوچ میں, سمجھ میں, عقل کے اعتبار سے, بولنے کے انداز کے اعتبار سے, مسائل کو سلجھانے کے اعتبار سے, ہر معاملے میں ایمان, تقوی, علم, یقین, ہر اعتبار سے کوئی مثال ہی نہیں ہے واللہ. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں وشاورہم فی الامر. امام حسن بصری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو کے مشورے کی, ضرورت نہیں ہے, کہ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے, وہی کافی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن یہ آیت ہم پڑھتے ہیں, وہ پوری سورت, سورت الشورى, سورت کا نام ہے, یعنی مشورے کی یہ اہمیت دیکھیں, شرعی حیثیت دیکھیں آپ. تو مشورہ کس لیے فرماتے ہیں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے مشورے کی اہمیت کیا ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, تاکہ صحابہ کے دل بھی جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے ہیں. اور تیسری بات, جن مسائل میں وحی نازل نہ ہوئی ہو ان مسائل میں یہ مشورہ کام آ سکتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اب جب کسی سے مشورہ لیتے ہیں, آپ والد ہیں اپنے بیٹے سے مشورہ لیتے ہیں, بیٹے کو کتنا خوشی ہوتی ہے, ارے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اب میرے والد مجھ سے مشورہ لیتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ خوشی ہے. اور یہی خوشی صحابہ کرام کو دینا چاہتے تھے. الغرض سیدنا ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے جتنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے ہوئے دیکھا اپنے صحابہ سے, کسی اور کو نہیں دیکھا. سب سے زیادہ مشورے اپنے صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. اور آپ دیکھ لیں, عملی مثالیں دیکھ لیں آپ, جنگ بدر میں جو جنگی قیدی تھے, مشرکین کو جنگ قیدی بنایا گیا, مشورہ لیا سیدنا بکر صدیق سے, سیدنا عمر سے, رضی اللہ عنہما سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حادث الافق میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, منافقین نے لگائی تھی اور چند اور لوگوں نے, تو مشورہ لیا سیدنا علی سے, سیدنا اسامہ بن زید سے, رضی اللہ عنہما سے. صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, 1400 صحابی عمرے کے لیے جاتے ہیں, مشرکین روک لیتے ہیں اور بیعت رضوان ہو جاتی ہے, اس کے باوجود بھی اب اور مشرکین مزید ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کٹھن شرطیں رکھتے ہیں کہ ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال آنا پڑے گا اور تم میں سے جو مسلم مرتد ہو جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اور اگر ہمیں سے کوئی اسلام قبول کرے آپ اس کو واپس کر دیں گے, کٹھن شرطیں ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے سر کے بال کاٹ لو, حل کرو, اور اپنی جو ہدی ہے جو لے کے آئے تھے مدینہ سے, بکرا جو ہے جادر ذبح کر لو, قربانی دے دو تاکہ ہم واپس چلتے ہیں, تو صحابہ کرام تعجب کا شکار تھے, ہو سکتا ہے نظر ثانی ہو جائے تو انتظار کر رہے تھے. اس کٹھن موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا, بڑا پیارا مشورہ دیا اس مشکل وقت میں بھی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود حلق بھی فرمائے, خود اپنا جانور ذبح کرے, قربانی دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں. اور واقعی ایسا ہوا, کیونکہ صحابہ کرام اس انتظار میں ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی ہو, منتظر تھے کہ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی حکم آ جائے, نظر ثانی ہو جائے, کیونکہ شرطیں بہت مشکل تھیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرمایا اور بکرا ذبح کر کے یعنی جو جانور تھا اسے ذبح کیا اور سر کے بال حل کیے, تب صحابہ کرام کو تسلی ہوئی کہ اب فیصلہ یہی ہے, اب اور کوئی نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں. الغرض تو مشورہ لینا, صحابہ مشورہ لیا کرتے تھے, سیدنا بکر صدیق نے مشورہ لیا, حروب الردہ جو جنگی ہوئی مرتدین کے خلاف مشورہ لیا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ لیا, جو طاعون شام میں پھیل گیا تھا, طاعون کی بیماری میں جو ہے پلیگ کی بیماری پھیل گئی تھی, اب مسئلہ ہو گیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ اب صحابہ کرام اختلاف ہو گیا, بعض نے کہا کہ جانا چاہیے, بعض نے کہا نہیں جانا چاہیے. سیدنا عمر پہنچے رک گئے اور مشورہ صحابہ کرام سے کیا کہ کسی کے پاس کوئی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے, نہیں موجود نہیں تھے, حدیث سناتے ہیں کہ جس شہر میں یا جس جگہ پہ طاعون پھیل جائے وہاں کے لوگ نہ تو باہر نکلے نہ باہر کے لوگ اندر لیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ کوارنٹین کہتے ہیں. کوارنٹین حدیث میں موجود ہے, سبحان اللہ. آج سائنس پتہ نہیں کتنے تجربے میں فیل ہو کر کتنی سال لگے ہیں, کتنی بجٹ اس پہ لگا ہے, پھر جا کے اس مسئلے کا حل جا کے ڈھونڈے کہ کوارنٹین بھی ہوتا ہے جب کوئی اچھوت بیماری ہوتی ہے, اور یہ حل پہلے سے موجود ہے سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ سنت کا نور ہے. الغرض تو جب علم کی روشنی آئی صحابہ کرام نے اپنے مشورے سے دستبردار, جو غلط جو اس کے خلاف مشورہ تھا دستبردار ہو گیا اور آپ وسلم کا فرمان پہ عمل کیا. اسی طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جب خلیفہ بنایا مشورہ ہوا پھر خلیفہ بنے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی جنگ کے وقت مشورہ لیا صحابہ سے. الغرض تو آپ دیکھیں کہ صحابہ نے اور صحابہ جیسے عالم کون ہے, سیدنا علی کے زمانے میں کون سے بڑھ کر عالم تھا؟ اب اپنے وقت سب سے بڑے عالم تھے اور سب سے بڑے عظیم انسان تھے, لیکن مسئلہ ہو گیا, خوارج جنگ پر اتر آئے ہیں, مشورہ لیا, فوراً تلوار نہیں اٹھائی, مشورہ لیا. تو مشورہ یہ سلف کا منہج ہے, سلف کا طریقہ ہے, اہل علم سے اہل حق سے جو بزرگ ہیں جو دانشور لوگ ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. اور مشورے کی میں بات کر رہا ہوں یاد رکھیں, مشورہ جو ہے وہ کس لیا جاتا ہے؟ جو مشورے کے اہل ہیں, ہر بندے سے نہیں. آپ میڈیکل علاج جو ہے پیٹ کا علاج جو آپ انجینئر سے نہیں کرواتے نہ ہی جانور ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, کس سے کرواتے ہیں؟ میڈیکل ڈاکٹر سے کرواتے ہیں, کو پتہ ہے کہ اس کی اہلیت کون رکھتا ہے. پھر آپ اوپر جج اسپیشلسٹ کی طرف جاتے ہیں, اگر یہاں سے آپ کو افاقہ نہ ملے تو آپ اوپر جاتے ہیں جو اسپیشلسٹ ان کے پاس جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی چلے جو ان سے زیادہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تو آپ پتہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا, مشورہ کس سے لینا ہے, وہ آپ اس کے لیے فیس بھی دیتے ہیں. فیس سے مشورہ لکھا ہوتا ہے نا, فیس سے مشورہ, کنسلٹیشن فی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈاکٹر بھی ہے نا بڑے بزنس مین ہو گئے, ان کی فیسیں دیکھیں بہت زیادہ. ہاں جو زیادہ فیس لیتے ہیں غلط ہے, لیکن بڑی اسپیشلٹی ہوتی ہے, انہوں کے مشورے ایسے ہی ہوتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ پہ میں گیا, آفس تھا کسی اسی یہاں پہ جدہ میں, کیونکہ سینئر وکیل تھا کوئی, اسے کوئی کتاب بھی لکھی ہے اس پہ جو مکتب عمل کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس پہ, لیبر کوڈ کے رولز اور ریگولیشن. تو کتاب مجھے ضرورت تھی, میں نے کہا اس کو دیکھتا, میں نے دی, تو وہاں پر ایک شخص اس کتاب کے مصنف جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا تھا اور اس سے کوئی بات کر رہا تھا. مجھے یہ تو بتایا میں کیا کروں, اس نے کہا یار نہیں بتا سکتا میں. کہتے یار کیوں نہیں بتا سکتے, کہتے میری فیس 200 ریال تو بتاتا ہوں. کہتے ایک جملے کی 200 ریال, ایک جملہ تو ہے. کہتا میرے بھائی میری 40 سال کی محنت ہے اس ایک جملے میں, یہ جو دوسرا میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ 40 سال کی محنت ہے, نہ کہ یہ جو ایک جملہ جو میں آپ کو 5 سیکنڈ میں سنا سکتا ہوں, میری محنت ہے. اور بعض لوگ اپنی محنت کے بارے میں کہتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے بعضوں کا جو لوگ ضعیف ہیں کمزور ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہے آپ فری مدد بھی کریں, ان کی خیر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, ارے خیر ہمیشہ خیر سے بات کرتے ہیں, لیکن وہ بوٹل سوٹل بندہ ہے اس کو پیسے بھی, اسے کہتے ہیں مجھے مشورہ دو اور فری میں دو. سب مشورہ فری میں دے گا تو آفس کیسے چلے گا, اس کو اپنا گھر کیسے چلے گا, آپ کو جا کے اس کا چولہا جلائیں گے اس کا. الغرض تو مشورہ لیا جاتا ہے اہل مشورہ سے. آخر میں جو سب سے بڑی بات ہے, بیچ میں علاج بھی آ گیا ہے, اب الگ سے میرے پاس وقت نہیں علاج کی بات میں کروں. اسباب اور علاج, اسباب میں نے بیان کی ہے, آپ علاج انہیں اسباب ختم کی تو علاج ہوگا. تو مشورے کے لیے آپ اپنے والدین سے مشورہ کریں, اور وہ دیواریں توڑیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے, والدین تجربے کار ہیں, اور ان بزرگوں سے مشورہ لیں جو تجربے کار ہیں, ان علماء سے رابطہ رکھیں جو اہل علم ہیں, آپ کے سہرنمائی کریں گے. تو مشورہ لینا ہے, اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے استخارہ، استخارہ کرنا ہے. یہ سب سے پہلے ہونا تھا، میں نے آخر میں سے رکھا ہے کیونکہ اس پہ اہم بات کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے. کئی لوگ غلطیاں کر لیتے ہیں استخارہ میں. اب مشورہ آپ نے لے لیا، ابھی بھی آپ کا کام نہیں بنا، شروع سے لے کے آخر تک آپ نے جو کام بھی کیے ٹھیک کیے ہیں، سارے اسباب بھی ختم کیے ہیں، ابھی بھی تذبذب کا شکار ہے. اب کیا کریں؟ اب استخارہ ہے. اور استخارہ جو ہے سیدنا جابر کی حدیث سے، بخاری معروف حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے جیسے قرآن مجید کی سورت سکھاتے ہیں. دیکھیں استخارہ کی اہمیت، دیکھیں قرآن مجید کی تعلیم اور استخارہ کرنے کی تعلیم. آج استخارہ کی کیا اہمیت ہے ہمارے دل میں، کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. تعلیم دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید کی سورتوں کی، آیات کی، اور استخارہ کی بھی. ایک عظیم صحابی گواہی دے رہے ہیں، اور اس میں آپ صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں حدیث، الفاظ وہاں پہ موجود ہیں جس کا لب لباب صرف اتنا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، تو قادر ہے، تو قادر ہے میں عاجز ہوں، کوئی کام کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے، اگر کوئی امر درپیش ہو جائے تب امر رہے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دو مسئلے نہیں ہیں کہ یہ کرنے کی یہ کرنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں استخارہ میں دو میں سے ایک کا، دونوں کا ذکر کرتے ہیں اور ایک پہ جو ہے نا اطمینان ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کو تعین کرو، میں نے دو جابز ہیں، یہاں پہ جاب کرنی ہے یا یہاں پہ جاب کرنی ہے، ایک تعین کر لو پھر اس کے لیے استخارہ کرو. دو رشتے ہیں، ادھر کا رشتہ بھی ہے لڑکی کے لیے، ادھر کا رشتہ بھی ہے، استخارہ کریں، ایک کے لیے کریں یا یہ مناسب ہے کریں. تعلیم ہے، یہ پڑھیں میرے لیے بہتر ہے، وہ پڑھیں، دونوں سے اے متعین کریں، اس کو سلیکٹ کریں، اس کے لیے استخارہ کریں. دو زبزبے کے بیچ میں نہیں رہتے. اسے بعض لوگ کہتے ہیں استخارہ کیا، پتہ نہیں چلا. اب استخارہ کیسے کیا، یہ دو تین چیزیں تھیں، میں نے کہا ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو جائے گا، مجھے نظر آ جائے گا. لوگ سمجھتے کہ خواب ہی خواب دیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ میں سوٹڈ بوٹڈ ہوں اور میں نے وائٹ کوٹ پہنا، میں ڈاکٹر بن گیا، بس میں نے یہ سلیکٹ کرنا ہے. ایسے کہاں ہوتا ہے بھائی، بھائی استخارہ میں لازمی کہ اب خواب میں کچھ نظر آئے، آپ کچھ لکھا نظر آئے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم خواب میں نظر آئے گا جو ہم چاہتے ہیں وہی لکھا آئے گا. کس نے کہا لکھا آئے گا بھائی، یہ جہالت کی باتیں ہیں. استخارہ میں آپ کو دل مطمئن ہو جائے گا اس کام کے جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، کرنے کے لیے کہ کرنا ہے. دل آپ صبح اٹھیں گے، اچھا لازمی بھی نہیں کہ اس کے لیے سونا بھی ہے. حدیث میں کیا آیا ہے، دو رکعت پڑھیں فرض کے علاوہ، یعنی نفل پڑھیں، دو رکعت پڑھیں. اور پھر علماء فرماتے ہیں جو دعا استخارہ کی دعا جو ہے یہ تشہد میں سلام سے پہلے پڑھیں، یا سلام پھر ایک فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. تشہد جب پورا پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ دعا کی استجابت کی یہ بہترین وقت ہے، سلام سے پہلے کا جو وقت ہے. دعا مسنون آپ نے پڑھ لیے، ٹھیک ہے نا، تحیات پڑھ لیا آپ نے، تشہد پڑھ لیا ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا ہے، اور جو درود اور جو اذکار مسنون ہیں وہ بھی پڑھ لیے ہیں. اب جو سلام سے پہلے جو باقی وقت بچتے اس میں آپ یہ دعا استخارہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، عربی بھی آپ کو نہیں آتی، تو آپ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں کہہ سکتے ہیں یا مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بڑی پیاری باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس میں میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں عاقبت امر بھی اس میں میرے خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو آسان فرما اور مجھے اس میں توفیق عطا فرما، اور جو خیر ہے اس میں میرے لیے آسانی فرما، اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے دنیا میں آخرت میں عاقبت امر بھی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دور فرما اور اس کو مجھ سے دور فرما، اور اس کا جو بدل ہے اچھا مجھے وہ عطا فرما اور اس پر راضی بھی کر دے. کتنی خوبصورت الفاظ ہیں واللہ، راضی بھی کر دے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر بننا، نہیں بن سکا انجینئر بن گیا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی کر دے. یہ رشتہ چاہتی ہوں وہ رشتہ مجھے نہیں ملا، یہ رشتہ مل گیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی کر دے. یہ تعلیم چاہتا ہوں وہ میسر نہ ہو سکے، کسی اور تعلیم ابھی میں حاصل کر رہا ہوں، اللہ مجھے لیے آسان فرما اور راضی کر دے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں کوئی پریشانی باقی رہے گی؟ یہ حیران اور پریشانی جو ہے اس لیے کہ ہم خود حیران اور پریشان رہنا چاہتے ہیں، ورنہ استخارہ کے بعد کچھ باقی چیز رہتی نہیں. یہ پانچ چھ یا سات چیزیں میں نے ذکر کیا ہے، آپ اس طریقے سے عمل کر کے دیکھ دو نا ایک دفعہ، اور دیکھیں یہ حیرانی اور پریشانی جو ہے کیسے اڑ جاتی ہے دھول کی طرح. لیکن اگر ہم اپنی مرضی کرنا چاہیں، والدین کی قدر بھی نہ کریں، علماء سے دامن بھی اپنا چھڑا لیں، اور اپنی مرضی کرتے رہیں، اور اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنا چاہیں، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. مشورہ ہم نہیں لیتے کہ ہم جیسا کوئی نہیں, استخارہ ہم نہیں کرتے, وقت ہی نہیں ہے, فرض نماز پڑھتے رہے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ نہیں بھائی, اگر آپ اس حیرانی اور پریشانی سے دل سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کا عبد بننا ہی پڑے گا, عبد فقیر. یہ تکبر, یہ گھمنڈ سب ختم, اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ احسان اور انعام اور رحمت اتنی وسیع ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے واللہ. اور استخارہ خصوصی طور پر, ہیں ایسے لوگ جاہل لوگ جو آپ کہیں گے استخارہ کے لیے فلان بزرگ کے پاس جو آپ کا استخارہ کرے گا, یا فلان نمبر پہ آپ نمبر پہ وہ آپ کا استخارہ کرے گا, یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. استخارہ آپ نے کرنا ہے, نہ آپ کے والدین نے کرنا, آپ کے بھائی نے, نہ آپ کے استاد نے کرنا ہے, استخارہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ اندر اس قابلیت بنائے کہ استخارہ پہلے سمجھے ہوتا کیا ہے اور پھر استخارہ کر کے دیکھ لیں آپ. اور اس کے لیے اور اس سارا کچھ کرنے کے لیے آپ کے 10 منٹ نہیں جائیں گے. استخارہ کی دو رکعت پڑھتے ہیں اس پہ 10 منٹ نہیں لگتے, لیکن آپ کے ہو سکتا ہے کہ پچھلے 10 مہینے یا 10 سالوں کی مصیبت ٹل جائے 10 منٹ میں صرف. کبھی سوچا ہے؟ لیکن کہاں ہے کرنے والے؟ میں نے کیا کہا شروع میں, اکثر ہمارے نوجوان حیرانی اور پریشانی کا شکار ہیں, حیران اور پریشان ہیں, سب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے پاک اور ایسے پیارے ایسے جوان بھی ہیں الحمدللہ جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں, جو بزرگوں کی قدر جانتے ہیں, جو علماء کے ساتھ رابطے کرنا جانتے ہیں, جو ان سے مشورہ لینا جانتے ہیں, جو دوسرے سے مشورے بھی لیتے ہیں, اہل حق سے مشورہ لیتے ہیں, وہ جو اہلیت رکھتے ہیں مشورہ ان سے مشورہ لیتے ہیں, استخارہ بھی کرتے ہیں جب اس کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کوئی حیران اور پریشان نہیں ہے. میں ایسے بندے بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں, انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں, رہ جاتے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ مقدر میں اور آخر میں جو تقدیر پر ایمان, جو آخری بات ہے یہ نوٹ کر لیں, تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ نے سب کچھ کر لیا ہے اس کے باوجود بھی جو آپ چاہتے ہیں نہیں آپ کو ملا ہے, یا وہ ملا ہے جس پہ ابھی بھی آپ کچھ پریشان ہیں, تو آپ کو مقدر میں یہی تھا, پریشان نہ ہو. پریشانی کی تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. پریشان کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی چاہا ہے, آپ نے سارے صحیح راستے اختیار کیے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کی چاہت مکمل نہیں ہو, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یعنی سلف کی بڑی پیاری بات ہے, بعض سلف یہ فرمایا کرتے تھے, جب میں اپنے رب سے کچھ چیز مانگتا ہوں اور وہ مجھے نہیں ملتی تو مجھے میری خوشی دگنی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو میرا رب چاہتا ہے وہ میرے لیے میری چاہ سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. سبحان اللہ, یہ ہے تقدیر پر ایمان. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے, کون سا راستہ. نظر تو یہی آتا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سب ڈاکٹرز, انجینئرز, سی ایز, پتہ نہیں جو بڑی ڈگری ہیں وہاں تک چلے جائیں, سب یہی چاہتے ہیں. لیکن کیا کامیابی انہیں چیزوں میں ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں, یعنی ایک شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہے, پاکستان میں انٹری ٹیسٹ میں فیل, نہیں جا سکا میڈیکل کالج میں, اچھا چائنا چلا گیا ہے میڈیکل کی تعلیم کے لیے. وہاں کی ڈگری کا پتہ چلا, یار ڈگری بھی ٹھیک نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ لے کے آئیں گے پاکستان کے لیے دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑا کچھ. برا وہ پڑھتا رہا, ایک سال پڑھا, دن نہیں لگا, اس کو پتہ چلا کہ بزنس کوئی چیز. دیکھیں بعض بچوں میں صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے, ہم مجبوروں میں سے کوئی اور راستہ اختیار کرا دیتے ہیں. اس نے دیکھا یار بزنس کو اس کو ذرا پسند ہے کچھ, وہاں پہ کمپنی میں گئے اور کچھ بزنس دیکھے, واپس پاکستان آیا, بزنس شروع کیا اس نے, آج اس کے ملینز کا بزنس ہے. جانتے ہو اسے پرسنل جو واللہ ملینز کا بزنس ہے. ہم ڈاکٹر بن کے بھی یعنی کروڑ نہیں کما سکے, وہ عرب میں کھیل رہا ہے, عربوں میں. میں حیران ہو گیا ہوں اللہ. دیکھیے رزق جو ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. ہم تعلیم سے نہیں کرتے, ہمارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا. ڈاکٹر بنتے تو پیسہ زیادہ آئے گا, انجینئر بنے گا تو آپ کی اسمارٹ سیلری ہوگی, آپ کی دنیا بن جائے گی. اس لیے پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں جب ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے اور جاب لیس ہوتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں. نہیں, اس لیے نہیں, بچوں کو یہ سمجھائے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم نے جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ کر رہے ہیں, صحیح راستہ اختیار کرنا ہے ہم نے, اور بچے اپنی تعلیم پوری کرے. آگے جو کہتے ہیں یار فلاں کو نہیں ملی, فلاں کو جو نوکری نہیں ملی, مجھے بھی نہیں ملے گی, تم نے کوئی دیکھا بھی تمہارے مقدر میں کیا ہے؟ حسن ظن کہاں گیا اپنے رب سے؟ اس لیے وہی تمہیں ملے گا جو تم کہہ رہے ہو. اگر رب سے حسن ظن ہوتا تو آپ یہ کہتے یار اس کا مقدر اس کے ساتھ ہے, میں اپنے مقدر میرا ہے, جو میرے تقدیر میں لکھے مجھے اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا, مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور آپ کی امید کبھی ضائع نہیں ہوگی. کر کے تو دیکھیں, اس لیے تقدیر پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. وہ جب تقدیر پر ایمان ہم باتیں چھٹا رکن ارکان ایمان میں سے, باقی پانچ کہاں گئے؟ تو اپنے عقیدہ درست کریں, اپنا منہج درست کریں اور دیکھیں انشاءاللہ یہ دینی تعلیم ہی ہے, یہ علم دینی تعلیم کی روشنی ہی ہے جو آپ کو صحیح راستے پہ چلنے پہ آمادہ بھی کرے گا اور آسان بھی کرے گا, اور جو بھی تردد ہے, جو بھی شکوک و شبہات ہے, جو بھی احران و پریشانی, سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, علم صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, ملک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں میں سے اور ہم میں سے جو بھی حیران اور پریشان, اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.